അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين ولعنت الله على أعدائهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
تمام حضرات ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
معزز سامعین، یہ تقریر آپ محمد اسلم آواز سروس اینڈ کیسر سینٹر نسٹ کالج چوک منڈی بہاؤدین کے تعاون سے سماعت فرما رہے ہیں. مقرر ہیں قائد ملت اسلامیہ جناب مولانا محمد اعظم طارق صاحب، خطاب بمقام موضع بسال سکھا ضلع منڈی بہاؤدین. سماعت فرمائیں. شکریہ.
انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، قابل صد تکریم بزرگو، نوجوان ساتھیو، اصحاب رسول کے غیور سپاہیو، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، 30 اپریل 2003 کی تاریخ سے شہدائے کربلا کے عنوان پر معنون یہ عظیم الشان کانفرنس شروع ہو کر بوسال کے اس تاریخی گاؤں میں یکم مئی کی تاریخ میں شامل ہو چکی ہے. رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے. آپ حضرات کا اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہونا، جہاں آپ کی دینی محبت، مذہبی بیداری اور سنی غیرت کا ثبوت ہے، وہاں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ جس طرح چند مہینے قبل ہر بچہ، بوڑھا، جوان، مرد اور عورت قافلہ جھنگوی و فاروقی شہید رحمہم اللہ تعالی کے ساتھ وابستہ اور پیوستہ تھا، الحمدللہ ایک ایک شخص آج بھی اسی راہ پر گامزن ہے اور اسی منزل کی طرف رواں دواں ہے. حالات کی وجہ سے گو کے نام میں کچھ تبدیلی ضرور آئی ہے، مگر میں پوری یقین، وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کام بھی وہی ہے، منزل بھی وہی ہے، انداز بھی وہی ہے، رفتار بھی وہی ہے. اور مجھے اللہ کی بارگاہ سے بڑی امید اور توقع ہے کہ بہت جلد عدالتوں سے بھی ایسے فیصلے سامنے آئیں گے کہ ایک مرتبہ پھر ہم سپاہ صحابہ ہی کا نام استعمال قانونی طور پر کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. ہمیں نام سے غرض نہیں، ہمیں کام سے غرض ہے. کوئی لاکھ،
کسی نام پر پابندی لگائے، پابندیوں کے ذریعے سے روحانی اور مذہبی رشتے قطع نہیں کرتے. زنجیریں، ہتھکڑیاں، بیڑیاں اور پابندیاں انسان کے ہاتھ، پاؤں اور جسم کو جکڑ سکتی ہیں، مگر انسان کے خیالات و افکار پر پابندی نہیں لگا سکتی. تم میرے افکار پہ پہرے نہ بٹھاؤ، جذبہ کبھی پابند سلاسل نہیں ہوتا. تجربات اس بات پر شاہد ہے، ہماری مختصر سی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ہمارے آزادی کے دنوں میں ہماری آواز کی وہ گونج دور تک اور ملک سے باہر کے علاقوں میں اس طرح سنائی نہیں دیتی جتنی آواز کی گونج میں قوت ان دنوں میں پیدا ہو جاتی ہے جن دنوں میں ہم جیل میں ہوتے ہیں. جب تک ایک آدمی زندہ و سلامت اس دنیا میں اپنی زبان سے گفتگو کرتا ہے، مؤثر تو اس کی گفتگو اس وقت بھی ہوتی ہے، لیکن جب وہی شخص، وہی خطیب، وہی لیڈر شہادت کی موت پا جاتا ہے، پھر اس کی آواز کو جو قبولیت حاصل ہوتی ہے، پھر اس کی آواز کو پوری دنیا میں جو پذیرائی حاصل ہوتی ہے، وہ اس کی زندگی کے دنوں سے لاکھ گنا سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے. مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ جب تک زندہ و سلامت تھے، اسی پاکستان کی سرزمین پر خطاب فرمایا کرتے تھے تو آواز پاکستان کے حدود اربع تک جو ہے وہ موجود تھی اور محدود تھی، لیکن ان کی شہادت نے ان کی آواز کو اتنا دور دراز تک پہنچا دیا کہ میرے دانش میں شاید ہی اب کوئی ملک ایسا ہوگا جہاں حق نواز کی آواز نہ گونج رہی ہو، شاید ہی کوئی ملک ایسا ہوگا. ہر ملک میں ان کی آواز گونج رہی ہے، ہر ملک میں ان کا نظریہ فروغ پا رہا ہے. ان کی شہادت نے، ان کی مظلومیت نے ان کی آواز کو اتنا بلند و بالا کر دیا، ان کے نظریے اور مشن کو اتنی جلا بخش دی کہ پھر ملکی حدود پر مشتمل پابندیاں، سمندر کی وسعتیں اور وسیط ارض کی تمام تر دوریاں اور تمام تر بوجھ سمٹ کر رہ گئے. مظلومیت اور پھر حق و انصاف کی راہ پر کوئی شخص گامزن ہوتے ہوئے جان قربان کر دے، یقین جانیے جتنی بڑی قربانی ہوا کرتی ہے اتنی بڑی اسے پذیرائی نصیب ہوا کرتی ہے. یہی وہ نقطہ ہے کہ 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، کرب و بلا کی وادیوں میں حق و صداقت پر مبنی موقف لے کر آنے والے چند نفوس قدسیہ، چند افراد نے مظلومانہ انداز میں جو شہادت کا جام نوش کیا اور کربلا کی وادیوں میں تڑپ تڑپ کر جان جان آفرین کے سپرد کی، نظریہ حق تھا، موقف مبنی پر حق تھا، شہادت مظلومانہ تھی، ظلم حد سے بڑھ گیا تھا. اس مظلومیت نے اور موقف کی صداقت نے، دونوں نے مل کر کرب و بلا کی وادی کی شہیدوں کو اتنی پذیرائی بخشی ہے کہ صدیوں پہ صدیاں گزرتی چلی جا رہی ہیں مگر کرب و بلا کی وادیوں میں جام شہادت نوش کرنے والوں کے کردار اور افکار اور نظریات آسمان شہرت پر جگمگاتے چلے جا رہے ہیں اور شہرت کی بلندیوں کو چھوتے چلے جا رہے ہیں. سامعین گرامی قدر، میری تقریر کا شروع کا حصہ چونکہ دلائل پر مبنی ہوگا، ممکن ہے کہ دلائل کی اس گفتگو جو کہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگی، آپ کو وہ جذبات نہ ملیں شروع شروع میں جو آپ کے خاص طور پر خواہشات پر مبنی ہوتے ہیں، جو آپ کی تمنا اور طلب ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ میں اپنی بات کو مکمل کرنے کے بعد اسی طرف لوٹاؤں گا اور انہی سوالات کا جواب بھی دوں گا جو آپ کے چہروں پر لکھے ہوئے ہیں، جو آپ کے دلوں میں انگڑائیاں لے رہی ہیں. لیکن میری شروع کی باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا کہ شہدائے کربلا کے عنوان پر ہونے والی اس کانفرنس میں، کچھ کرب و بلا کی وادیوں میں جامع شہادت نوش کرنے والوں کا ذکر بھی آنا چاہیے اور پس منظر بھی بیان ہونا چاہیے کہ یہ کربلا کا واقعہ پیش کیوں آیا اور کربلا کے میدان میں ہوا کیا ہے. آپ میں سے جو حضرات حفاظ ہیں، علماء ہیں، یقیناً وہ تھوڑا سا اس وقت متوجہ ہوئے ہوں گے جب میں نے اپنے خطبہ میں سورہ یوسف کی مخصوص آیات تلاوت کی. کوئی بھی خطیب اور وائس اور مقرر جب تقریر کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے عنوان کے مطابق قرآنی آیات کی تلاوت کرتا ہے. میں ذہنی طور پر شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، واقعہ کربلا کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے آج یہاں پر حاضر ہوا ہوں، تو واقعہ تو میں نے کربلا کا بیان کرنا ہے لیکن آیات میں نے سورہ یوسف سے پڑھی ہیں. بظاہر دونوں کی آپس میں نسبت نہیں ہے، لیکن جیسے ہی میں ان آیات کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے کروں گا آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان دونوں واقعات میں کتنی گہری نسبت اور تعلق ہے اور وہ تمام شکوک و شبہات رفع ہوتے چلے جائیں گے جو 1400 سال سے کرب و بلا کی وادیوں میں شمشیر بے رحم لے کر خان وعدہ نبوت کے خیموں پر ٹوٹنے والا دشمن، جو مدینہ سے حسین کو پیار و محبت کے خط لکھ کر بلوا کر پھر کربلا کی وادیوں میں اہل بیت کے مقدس خون سے پیاس بجھانے والا بھیڑیا، محبت کے روپ میں خاندان نبوت کو بلوا کر پھر بدترین دشمنی کا مظاہرہ کرنے والا گروہ، وہ اپنی خباثت، بدتینتی اور بدفطرتی میں اگر کائنات میں کسی دوسرے واقعہ کی مثال ہے تو اس واقعہ کی مثال سورہ یوسف میں ہمیں نظر آتی ہے. سورہ یوسف کی ان آیات میں خالق کائنات ذکر فرما رہے ہیں اس واقعہ کا کہ جب ایک حسن و جمال کا مجسم پیکر چودھویں کے رات کی طرح چمکتے ہوئے چہرے والا معصوم بچہ اور ایسا بچہ جس کے والد محترم بھی نبی ہیں، جن کے دادا بھی نبی ہیں، جن کے پردادا بھی نبی ہیں اور یہ بھی عدل سے نبوت کا تاج سر پہ سجا کر آئے ہوئے ہیں، اعلان نبوت ہونے ہی کو ہے. یہ معصوم بچہ اپنے والد محترم کے سامنے عرض کرتا ہے، ابا جان، رائیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رائیتہم لی ساجدین، میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ آسمان کے 11 ستارے اور 4 سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. خواب دیکھنے والے بچے کا نام یوسف ہے، والد کا نام یعقوب ہے، دادا کا نام اسحاق ہے، پردادا کا نام حضرت ابراہیم ہے صلوات اللہ علیہ اجمعین. والد محترم نے جب بچے کا خواب سنا تو بڑے ہی خوش ہوئے، فوراً تعبیر کی گہرائی تک پہنچ گئے کہ خواب کتنی بڑی پیشین گوئی پر مشتمل ہے، لیکن ساتھ ہی ارشاد فرمایا، لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، میرے بیٹے تیرا خواب تجھے مبارک ہو، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ابويك اللہ تعالیٰ اس خواب کے ذریعے سے تجھے بشارت دے رہے ہیں کہ وہ تجھے منتخب کر لے گا جیسے تیرے باپ دادا کو منتخب کر لیا ہے، تجھے خوابوں کی تعبیر اور علوم نبوت سے نوازے گا. لیکن بیٹا ایک میری وصیت اور نصیحت یاد رکھنا، یہ خواب مجھے تو بتایا ہے مگر اپنے سکے بھائیوں کو بھی بتانا، اپنے سکے بھائیوں کو بھی بتانا. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، اگر تو نے یہ خواب اپنے سکے بھائیوں کو بتا دیا، ان کے کان میں بھڑک پڑ گئی اور یہ خواب ان تک پہنچ گیا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، پھر وہ کوئی سازش اور منصوبہ بازی کر کے تجھے اذیت اور نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. اس لیے خواب بہت مبارک ہے، مگر اب اس تجھے نصیحت میری یہ ہے کہ خواب کو بھائیوں تک بیان نہیں کرنا اور نہ خواب کو پہنچانا ہے. لیکن بات نکل گئی، انہونی ہو کر رہی، بھائیوں کو پتا چلا اور کچھ انہوں نے محسوس بھی کر لیا تھا کہ ابا جان کو ہم نوجوانوں سے بڑھ کر، ہم 11 بیٹوں سے زیادہ محبت ہے اپنے چھوٹے بیٹے یوسف سے. ابا جان ہر معاملے میں انہیں ترجیح دیتے ہیں، یوسف کے بغیر والد کو قرار نہیں آتا، یوسف کے بغیر ابو کو چین نہیں آتا. حالانکہ یہ کوئی رشک کی بات نہیں تھی اور یہاں تو سراسر حسد تھا. بھائی ہے، ایک بیٹا بچہ چھوٹا ہے، خوبصورت معصوم بچہ، ہونہار بچہ، اس سے ماں باپ بھی محبت کیا کرتے ہیں، بھائی بھی محبت کرتے ہیں، خاندان بھی محبت کرتے ہیں. کبھی بھائیوں کو اس بات پر حسد نہیں ہوا کرتا کہ یہ جو چھوٹا بچہ ہے جس کے ناز و نخرے اٹھائے جا رہے ہیں اس کی طرف توجہ کیوں زیادہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک ہونہار بچہ ہوتا ہے، معصوم بچہ ہوتا ہے، خوبصورت بچہ ہوتا ہے جو ظاہری طور پر بھی خوبصورتی کا مرقع ہے، باطنی طور پر بھی اس کی خوبصورتی میں کوئی کلام نہیں ہے، پر اس پر کیا ضرورت ہے حسد کی. مگر یہاں حسد کی آگ میں جل مرے، آپس میں کہنے لگے اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم ان ابانا لفی ضلال مبین. بھئی معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے، اب ہم سے برداشت نہیں ہو پاتا، لہذا آپ مل کر فیصلہ کریں، کیوں نہ ہم یوسف کو قتل کر دیں، کیوں نہ ہم یوسف کو. مشورہ کون کر رہے ہیں؟ بولو بولو، مشورہ کون کر رہے ہیں؟ یوسف نے بھائیوں کا کچھ بگاڑا ہے؟ بھائیوں کو کوئی دکھ پہنچایا ہے؟ بھائیوں کا کوئی مال چھینا ہے؟ صرف اسی بات پر یوسف کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے کہ یوسف ابو کی آنکھوں کا تارا کیوں ہے؟ یوسف ابو کی آنکھوں کا تارا کیوں ہے؟ یوسف کے چہرے پر روشن مستقبل کی جھلکے کیوں ہے؟ حسین کے ساتھ دشمنی کیا ہے؟ عداوت کیا ہے؟ حسین کے ساتھ بغض اور نفرت کی وجہ کیا ہے؟ حسین کے قتل کا فیصلہ کیوں کیا گیا کہ حسین ملت اسلامیہ کی آنکھوں کا تارا کیوں ہے؟ حسین اللہ کے نبی کا پیارا کیوں ہے؟ حسین کے انداز و افکار سے، حسین کے چال چلن سے، حسین کے وجود سے نبوت کی سنتوں کی کرنیں کیوں پھوٹتی ہیں؟ اور کوئی دشمنی حسین سے نہیں تھی، حسین سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو اگر کوئی دشمنی تھی تو وہ وہی دشمنی تھی جو بھائی ہونے کے ناطے سے بھائی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کو یوسف سے تھی. ادھر بھائیوں کو تکلیف تھی، ہے تو بھائی ہمارا مگر ابو کی آنکھوں کا تارا کیوں ہے؟ ادھر محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو تکلیف یہ تھی کہ دعویٰ محبت تو ہم کرتے ہیں مگر حسین ملت اسلامیہ کی آنکھوں کا تارا کیوں بن گئے؟ قتل کر دے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ قتل کر دے. حسد کی آگ میں جلنے والوں نے ہمیشہ جب بھی قدم اٹھایا تو پہلا کام قتل، قتل سے نیچے تو رہتے ہی نہیں ہیں، قتل کر دے. مشورہ ہو گیا، بھئی قتل کیسے کرنا ہے؟
ابو کو جا کر کہیں کہ ہم اسے نہیں بخشیں گے، کہنا نہ. لوگوں کو بتائیں کہ بھائی کو قتل کرنے لگے، کہتے نہیں بھائی قتل کرنا ہے، طریقہ کیا نکالیں؟ طریقہ یہ ہے کہ انداز محبت کا اپنائیں. ہے ذہن توجہ ہے؟ محبت کا دعویٰ کریں، پیار کی باتیں کریں، اپنے تعلقات کے نعرے لگائیں، آئے مل کر ابو کے پاس، ابا جان یوسف ہمارا بھی تو بھائی ہے نا، بیٹے میں نے کب کہا کہ تمہارا بھائی نہیں، لیکن ابا جان یوسف ہر وقت آپ کے پاس رہتا ہے، ذرا یوسف کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم یوسف کو لے جانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس یوسف رہتے ہیں، ہمارا دل پریشان ہوتا ہے کہ آپ یوسف کے پاس بٹھا کر تسکین حاصل کرتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں یوسف ہمارے پاس ہو، ہم یوسف کے ساتھ کھیلیں، ہم یوسف کے ساتھ پیار کی باتیں کریں، ہم یوسف کے ساتھ محبت کی باتیں کریں. تو ابا کی خدمت میں عرضیاں پیش کی، ابا کی خدمت میں عرضیاں پیش کی، درخواستیں پیش کی، التجائیں پیش کی کہ ہمیں یوسف سے محبت ہے، یوسف کو ہمارے پاس بھیج دیں، مدینہ خط لکھے، عرضیاں پیش کی، درخواستیں لکھی، حسین ہمیں آپ سے محبت ہے لہذا آپ ہمارے پاس چلے آئیے، عرضیاں پیش کی، خط لکھے، درخواستیں لکھی، ہمیں آپ سے محبت ہے، پیار ہے، تعلق ہے، آپ کی محبت میں تو ہم مرے ہی جا رہے ہیں، لہذا تشریف لے آئیے، ہمیں بھی خدمت کا موقع دیجئے، ہمیں بھی دیدار کے درشن سے فیض یاب کیجئے، ہمیں بھی دیدار کا موقع دیجئے. اور یہاں عرض کر رہے ہیں ابا جان ہماری عرضی یہ ہے، اپیل یہ ہے، التجا یہ ہے کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم بھی تو محبت کر سکیں، پیار کی باتیں کر سکیں، محبت کا اظہار کر سکیں. باپ تھے بیٹوں کی باتیں سنی اور پھر جا کر یوسف کو بھی برگلایا، کہنے لگے یوسف اگر ہمارے پاس آؤ گے تو بڑے مزے ہوں گے، ہمارے ساتھ آؤ گے تمہیں پتا چل جائے گا کہ دنیا کیسی ہے، ذرا چلو نا ہمارے ساتھ جنگل میں، آؤ نا ہمارے ساتھ بیابان میں، آؤ نا ہمارے ساتھ بیابان میں، چلو نا ہمارے ساتھ جنگل میں، ذرا نکلو نا ابا کے پاس سے، پھر دیکھنا کیسے نظارے ہوں گے، پھر دیکھنا کیسے باغ و بہار ہوں گی، پھر دیکھنا ہماری محبت. گھر میں تو ہم محبت کا اظہار کر نہیں سکتے، ابا کے سامنے تو پیار کر نہیں سکتے، مدینہ میں ہم محبت کا اظہار نہیں کر سکتے، حسین آؤ نا کربلا میں، آؤ نا بدا، آؤ نا بیابانوں میں، محبت کا اظہار تو بیابان میں ہوگا، محبت کا اظہار تو جنگل میں ہوگا. یوسف آؤ نا ذرا ہمارے ساتھ. بچے تھے لیکن یاد رکھو پیغمبر چاہے بچہ ہو، چاہے 20 سال کا ہو، چاہے 40 سال کا ہو، چاہے 60 سال کا ہو، پیغمبر کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جب انسان خود معصوم ہوتا ہے، خود نیک فطرت ہوتا ہے اور خود اس کا ذہن صاف و شفاف شیشے کی مانند ہوتا ہے، اجلے ہوئے پھول کی طرح خوبصورت، خوش نما اور مہکتا ہوا ہوتا ہے، تو وہ دوسرے کی باتوں کو بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی باتوں میں بھی خلوص ہے، محبت ہے. کیونکہ اپنا ذہن صاف ہوتا ہے، دوسرے پر بھی شک کی گنجائش نہیں ہوتی. یوسف معصوم تھے، کہا میرے بھائی ہیں، میرے تعلق والے ہیں، میرے باپ کے بیٹے ہیں، میرے ماں جائے ہیں، پیار کی باتیں کرتے ہیں، محبت کی باتیں کرتے ہیں، محبت کے نعرے لگاتے ہیں، تو بھائیوں پر اعتماد کرنے میں کوئی مذاق نہیں ہے. حسین نے فرمایا پیار کی باتیں کرتے ہیں، محبت کی باتیں کرتے ہیں، تعلق جتواتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، میرے اور میرے ابا سے محبت کے، اعتماد کر لیا جائے تو کوئی بات نہیں، اگر میں نے اعتماد نہ کیا تو کہیں گے لو جناب ہے تو خاندان نبوت سے تعلق رکھنے والا. ہم نعرے لگا لگا کے تھک گئے، ہمارے گلے بیٹھ کے نعرے لگا لگا کر حسین ہم پہ اعتبار ہی نہیں کرتے. معصوم ذہن تھا، پاکیزہ ذہن ہے، یاد رکھو وہاں بھی یوسف معصوم تھا، یہاں بھی حسین معصوم ہے، وہاں بھی یوسف مقدس سیم کا مالک تھے، پیغمبر کے گھرانہ سے تعلق رکھتے تھے، یہاں بھی حسین گھرانے نبوت سے تعلق رکھتے تھے، وہاں بھی حسین نبوت کی آنکھوں کے تارہ، وہاں بھی یوسف نبوت کی آنکھوں کا تارہ تھا، یہاں بھی حسین نبوت کی آنکھوں کے تارہ تھے، وہاں بھی یوسف کو بھائیوں نے ورگلایا، یہاں بھی حسین کو محبت کا نام لینے والوں نے ورگلایا۔ جو اٹھ رہے تھے وہ نفرت کی علامت بن گئے، وہی ہاتھ جو یوسف کے ہاتھ یوسف کے ظلموں کو زلفوں کو سنوار رہے تھے، جو یوسف کے جسم سے پیار سے محبت سے یوسف کے جسم کو سہلا رہے تھے، اور قرآن گواہ ہے وہی ہاتھ قاتلوں کے ساتھ بن گئے، وہی لوگ اب ظالموں کا روپ دھار گئے، وہ محبتوں کا نعرہ لگانے والے اب ظالم بھیڑیے بن کر میدان میں کھڑے ہو گئے۔ یوسف کو اٹھایا زمین پر پھینکا، معصوم بچے نے بھائیوں کی اس ادا کو دیکھا، پہلے مذاق سمجھا، جب پھر دیکھا کہ مذاق نہیں، ایک نے کندھے سے گرایا ہے تو دوسرے نے پاؤں کی ٹھوکر لگائی ہے، تیسرے نے منہ پہ آ کر تماچا مارا ہے، چوتھا گالیاں دیتے ہوئے آگے بڑھا ہے، ایک ایک کے دامن محبت سے پناہ مانگنے کے لیے یوسف مارا مارا پھر رہا ہے، اور تم تو میرے بھائی ہو، تم تو میرے ماں جائے ہو، تم تو سب یعقوب کے بیٹے ہو، ابو کے سامنے کیا کہہ رہے تھے، والد کے سامنے کیسے چوم رہے تھے، کیسے پیار کی باتیں کر رہے تھے، وہاں کیا انداز تھا، یہاں کیا انداز ہے، مذاق تو نہیں کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو میرے ساتھ، ہاتھ چپ رہا، وہ ٹھیک تھا یا یہ ٹھیک ہے؟ کہنے لگے وہاں وہی بات ٹھیک تھی، یہاں یہی بات ٹھیک ہے، کہ منافقوں کا یہی انداز ہوتا ہے، ان کے رنگ بدلتے رہتے ہیں، ان کے انداز بدلتے رہتے ہیں، ان کا طریقہ واردات بدلتا رہتا ہے، اور کہنا کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے وہاں تمہارے بھائی تھے، یہاں قاتل ہیں، یہاں قاتل ہیں، کیسے قاتل ہو تم؟ تم تو میرے بھائی ہو، تم تو محبت کے دعوے دار ہو، میرا جرم کیا ہے، کس قصور کی سزا دے رہے ہو؟ بن قطلا، کس جرم میں قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو؟ کس وجہ، کس بنیاد کی بنیاد پر، کس بنیاد پر میرے معصوم چہرے کو تھپڑوں کی بارش کی زد میں لیے ہوئے ہو؟ مجھے بتایا تھا صحیح میرا قصور کیا ہے، جرم کیا ہے، اگر کوئی قصور جرم ہوا میں معذرت کر لوں گا، اور اگر تم محبت دینا نہیں چاہتے تو باپ کے پاس واپس کر دو، میں باپ کے پاس چلا جاتا ہوں، اگر باپ کے پاس بھی نہیں بھیجتے ہو اور میرے خون سے ہاتھ رنگین مت کرو، مجھے جنگلوں میں چھوڑ دو، میں ساری زندگی جنگلوں میں گزار لوں گا، لیکن یاد رکھو میرے معصوم خون سے اگر تم نے ہاتھ رنگین کیے، نہ باپ تمہیں معاف کرے گا نہ خدا تمہیں معاف کرے گا، مت کرو میرے ساتھ ظلم، مگر یہاں باز آنے کے لیے کوئی تیار نہیں، خدا کی قسم جو آواز ہے مجھے کنعان کے اس بیابان سے یوسف کی آتی ہے، وہی آوازیں اور سرائے مجھے کربلا سے حسین کی آتی ہیں، اٹھو تاریخ کی کتابیں، چاہے وہ تاریخ کی کتاب کسی شیعہ نے لکھی ہو، چاہے کسی سنی نے لکھی ہو، چاہے کسی غیر مسلم نے لکھی ہو، میں ڈنکے کی چاٹ پر چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہوں، اٹھا کتابیں، کربلا کی وادیوں میں حسین کے خطبے کیا تھے، آپ کی باتیں کیا تھیں؟ یہی فرما رہے تھے، ظالموں تم نے مجھے بلایا ہے، یہ تمہارے خط ہیں، وہ کون کون ہو؟ فلاں شخص کھڑا ہو، فلاں شخص کھڑا ہو، کہا ہے فلاں، کہا ہے مسیب ابن رقبہ، کہا ہے ابن سرد، کہا ہے فلاں فلاں فلاں، اور تم نے یہ خط لکھے، مجھے قسمیں دی، تم نے اپیلیں پیش کی، تم نے میرے پاس کاغذ بھیجے، پیار و محبت کے نعرے لگائے، مدینہ چھوڑ کر، نبی کے روزے کا سایہ چھوڑ کر، نانا کی قبر کو چھوڑ کر، پورے خاندان کو چھوڑ کر، حسین بچوں کے ساتھ، حسین اپنی خاندان نبوت کی بیویوں شہزادیوں کے ساتھ، بے سر سمانی کے عالم میں تمہاری محبت، تمہارے پیار، تمہارے بابوں پر اعتبار کرتا ہوا کربلا میں آ گیا ہے، تم میرے خون کے پیاسے ہو، اور میرے خون میں اپنے ہاتھ رنگین مت کرو، مجھے واپس مدینہ چلے جانے دو، مجھے شام جانے دو، مجھے کسی صحابہ پر بھیج دو، میں ساری عمر جہاد میں گزار دوں گا، ظالموں میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین مت کرنا، اگر ایسا ہوا نہ تمہیں تاریخ معاف کرے گی نہ خدا معاف کرے گا۔ نہ تاریخ معاف کرے گی نہ تمہیں. پھر یوسف سے نفرت کا اظہار کرنے والے بھائیوں کو قرآن نے معاف، تاریخ نے معاف، مگر اتنے تھے تو ظالم، حسد کی آگ میں جلے ہوئے تھے، مگر کربلائیوں تم سے پھر بھی اچھے نکلے کہ اپنے ہاتھ یوسف کے خون سے بچا گئے. اٹھایا، اٹھا کر کنویں پھینک دیا. کنویں میں پھینکنے کے بعد اب سوچ میں پڑ گئے، یوسف تو کنویں میں چلا گیا ہے، نامعلوم زندہ ہے یا مردہ ہے، مگر ابا کے سامنے جانا ہے، تاریخ کے سامنے جانا ہے، مستقبل کو منہ دکھانا ہے، مستقبل کو. اب کیا کریں گے؟ یوسف کا خون ہمارے ہاتھوں پر، ظلم کے نشان ہمارے ہاتھوں پر، ابا سے لانے والے ہم، ظلم کرنے والے ہم، کنویں میں گرانے والے ہم. اب ابا کے سامنے جا کر کیا کہیں گے؟ گھر والوں کے سامنے جا کر کیا کہیں گے؟ بستی والوں کے پاس جا کر کیا کہیں گے؟ بتلاؤ کیا کرے؟ خدا کی قسم، جو کچھ انہوں نے کیا، کنعان کے بستی میں رہنے والے ظالم بھائیوں نے جو روپ اپنا تھا، اور کربلا کی وادیوں میں حسین کے ساتھ زیادتی کرنے والوں نے وہی روپ اپنایا ہے، اور جیسے جوتی جوتی کے برابر ہوتی ہے، خدا کی قسم یوسف کے بھائیوں کا کردار ان قاتلوں کے عین ویسے ہی ہے. پڑھ کر تو دیکھو، وجاؤ اباہم عشاء یبکون، وقت شام کا تھا، گیارہ کے گیارہ بھائی روتے ہوئے آ رہے ہیں، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، ہائے یوسف، ہائے یوسف، ہائے یوسف. میں نہیں کہہ رہا، وجاؤ اباہم، عبالت کے پاس آ رہے ہیں، ایک شور برپا ہے، یبکون روتے ہوئے. کیسے آئے قاتل، کیسے آئے قاتل، کیسے آئے ظالم، کیسے آئے ظالم، کیسے آئے حاسد، کیسے آئے معصوم پیغمبر سے ظلم کرنے والے، روتے ہوئے، ہائے ہائے، ماتم، صفے ماتم بچھی ہوئی ہے، ہائے یوسف، ہائے یوسف، ہائے یوسف، ہائے یوسف، ہم لٹ گئے، ہم مر گئے، ہم تباہ ہو گئے، ہم برباد ہو گئے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام تک پیغام پہنچا کہ جناب والا وہ ماتمی جلوس آ رہا ہے، روتے ہوئے آ رہے ہیں. فرمایا کیا بات ہے، ابھی اشورہ تو ہے نہیں، یہ پہلے شروع ہو گئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے حضرت، یہ تو کوئی پتا نہیں، وہ آپ کے کریئر جوان بیٹے، وہ گیارہ کے گیارہ، وہ جلوس کی شکل میں آ رہا ہے روتے ہوئے. قرآن کہتا ہے یبکون، روتے ہوئے، روتے ہوئے. وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، صرف روتے ہوئے نہیں آئے، خود بھی پیٹ رہے ہیں، ساتھ ایک خون آلود قمیض بھی لا رہے ہیں، خون آلود قمیض بھی لا رہے ہیں. کہ یہ خون آلود قمیض ہے کس کی؟ یوسف کی. آئے، ہائے وائے کام، ہائے وائے، مر گئے، مارے گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، لٹ گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. ماتم شروع. حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا کوئی نہ کوئی انہونی ہو گئی ہے. گھر سے باہر نکلے، قمیض پھٹے ہوئے تھے، زنجیر زنی داری تھی، اور چہرے لہو لہان تھے، پیٹ پیٹ کر چھاتیاں سرک کر چکے تھے. فرمایا او بیٹو کیا ہو گیا ہے، صبر سے کام لو، کیا ہو گیا تمہیں؟ پیغمبر کی اولاد ہو، کوئی مصیبت آ گئی ہے تو صبر سے کام لو، خان وادہ نبوت سے تعلق رکھتے ہو، اپنی اوقاتیت کو پہچانو، نبی باپ کے بیٹے ہو، نبی دادا کے پوتے ہو، پر دادا نبی کی اولاد ہو، روتے کیوں؟ کہنے لگے رات ہی رونے کی ہے، بات ہی رونے کی ہے، کیا کریں، ہم تو رون لٹ گئے، اور کیا ہوا تمہیں؟ کہنے لگے ابا جان کیا بتائیں، ہم کیا بتائیں، ہوا کیا ہے؟ کہتے جناب ہم یوسف کو ساتھ لے گئے ہیں. یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما تب من لنا ولو كنا صادقين. ابا جان بات ہی ایسی ہے, ہم یہاں سے گئے تھے یوسف کو پیاس سے محبت سے ہم لے کر جا رہے تھے, جب ہم جنگل و بیابان میں پہنچے تو ہم نے کہا یوسف کیا کھاؤ گے کیا پیو گے, یوسف نے کہا کھانے پینے کی چیزیں تو مجھے گھر میں بہت ملتی تھی, میں تو چاہتا ہوں تمہیں تم مجھے کوئی نئی بات دکھاؤ. ہم نے کہا یوسف کہ تو بن جا ہمارا منصف, تو بیٹھ یہاں پر اب ہم دوڑ لگاتے ہیں, یہ ہیں ہمارے کپڑے اور یہ ہیں ہماری پگڑیاں, یہ ہیں ہماری دستارے, یہ ہیں ہمارے جوتے, آپ بیٹھیے یہاں پر پھر ہم 11 کے 11 دوڑتے ہیں, پھر انصاف تو کرنا کہ اول نمبر کس کا تھا, دوسرا نمبر کس کا تھا, تیسرا نمبر کس کا تھا. ابا جان یوسف کو دل بہلانے کے لیے ہم نے بھاگنے دوڑنے کی مشق شروع کر دی, ہم تو بھاگتے 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 بہت آگے چلے گئے. جب ہم بہت آگے چلے گئے ایک بھیڑیا آ گیا, آ کر یوسف کو کھا گیا. جب ہم واپس آئے ہم نے دیکھا یوسف نہیں, دور سے دیکھا تو بھیڑیا بھاگ رہا تھا, ہم بھیڑیے کے پیچھے بھاگے, کہا یوسف کو چھوڑ دے ابا جان کے پاس جا کر کیا منہ دکھائیں گے. ہم نے بڑی منتیں کی بڑی سماجتیں کی مگر بھیڑیا یوسف کو لے گیا. کہا جاتے جاتے کہا اور قمیض تم لے لو, یوسف میں لے جا رہا ہوں قمیض تم لے جاؤ. میں یوسف کو لے جا رہا ہوں تم قمیض کو لے جاؤ. حسین ہمارے پاس آئے تھے, حسین ہم ہی نے بلائے تھے, رک کے لکھ کر بلائے تھے, قاصد بھیج کر بلائے تھے. جب حسین آ گئے جب حسین آ گئے پھر حسین سے آ گئے پھر کہاں چلے گئے, کہتے حسین کا تو پتا نہیں پگڑی ہمارے پاس ہے, حسین کا تو پتا نہیں گھوڑا ہمارے پاس ہے, حسین کا تو پتا نہیں جھولا ہمارے پاس ہے, حسین کا تو پتا نہیں قاسم کی مہدی ہمارے پاس ہے, حسین کا تو پتا نہیں علی اکبر کے کپڑے ہمارے پاس. بڑے سیانے ہو ہم کیا کہتا ہے تاریخ بیان کرتا ہوں, انداز میرا ضرور ہے اور میں نے یہ انداز قصدن اپنایا ہے. خطیب کا انداز خطیب ہوتا ہی وہ ہے جو حقیقت میں منظر کشی کرے. وہ قرآن کہتا ہے رو رہے رو رہے روتے ہوئے کہہ رہے ابا جان ہم لٹ گئے. اب وہ تو روتے ہوئے بات بیان کرتے ہیں, میں ہنستے ہوئے کیسے بیان کر دوں بھائی, تمہیں میں رونے والا ہی انداز اپناؤں گا نا. لٹ گئے ابا جان, مر گئے ابا جان, تباہ ہو گئے ابا جان, برباد ہو گئے. ہوا کیا, ہم تو بھاگتے بھاگتے لستا بھی قوت رکھنا یوسف اندہ متعینا, ہم بھاگتے چلے گئے. یوسف سے کہا تو یہاں بیٹھ جا. جب ہم واپس آ رہے ہیں چلا اس جیب یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. ہم نے کہا ظالم تو یوسف کو تو نگل گیا, ہمارے پاس بھی تو کوئی ثبوت چھوڑ. اس نے کہا اچھا تمہاری جان بچوانے کے لیے یہ قمیض تمہیں دے رہا ہوں, یہ ابا کو دکھا دینا. وجاؤوا على قميصه بدم كذب, قمیص لے آئے جھوٹا خون لگا کر, قمیص لے آئے جھوٹا خون. اور سچ بتاؤ ہر سال یہ جو خون لگایا جاتا ہے یہ حسین کا اصلی خون ہے؟ ہر سال نیا خون لے آتے ہیں کربلا سے, وہاں کوئی نیا چل رہی ہے کہ بالٹیاں بھر کر لے آتے ہیں کہ ہم نے قوم کو دکھانا ہے؟ اور دلدل تو ایک تھی, یہاں تو ہزاروں پھر رہی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن وہاں ورگلانا چاہا نبی کو, یہاں ورگلا رہے ہیں امت کو. وہاں نبی نے بھی وہی بات کہی, یہاں نبیوں کے کردار کو ماننے والی امت بھی وہی بات کہے گی, وہی بات کہے گی. جب کہا نا ابا جان کو کہ یوسف کو بھیڑیا لے گیا اور قمیض ہمارے پاس ہے, قمیض ہمارے پاس ہے, تو جواب میں کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. جھوٹ بولتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, غلط بات کہتے ہو. میرے یوسف کو بھیڑیا ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا, ہاتھ تو دور کی بات ہے, بھیڑیا میرے یوسف کی طرح میں نے آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ سکتا. یہ تمہارا پروپوگنڈا ہے, یہ تمہاری سازش ہے. اور اب تم نے اتنی بڑی سازش کی, اتنا بڑا گھنونا کھیل کھیلا ہے, تو کیا میں بھی تمہاری طرح رونے لگ جاؤں؟ کیا میں بھی تمہاری طرح ماتم میں شامل ہو جاؤں؟ کیا پھر تمہاری باتیں سن کر میں بھی گلے بال چاک کروں؟ کیا تمہاری باتیں سن کر دو چار زنجیریں لے کر میں بھی اپنے آپ کو مارنا شروع کر دوں؟ نہیں نہیں، کردار نبوت سناؤ، انداز نبوت دیکھو، دکھ کی خبر آئی ہے، جگر گوشے کے قتل ہونے کی خبر آئی ہے، یوسف کے بھیڑیے کا لقمہ بننے کی خبر آئی ہے، یوسف کے خون آلود قبیل باپ کے سامنے پڑا ہے، اولاد روتی ہوئی سامنے کھڑی ہے، تو آگے سے پیغمبر نے کہا فصبر جمیل، نہیں رہوں گا، نہیں اپنے آپ کو ماروں گا، نہیں قمیض پھاڑوں گا، نہیں ماتم کروں گا۔ تو یہ ماتم کا انداز، یہ رونے کے طریقے، یہ بے صبری کے مظاہرے، یہ انبیاء کی سنت نہیں ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ روتے ہوئے آ رہے ہیں، ہر گئے لٹ گئے، یہ دیکھو گھوڑا، یہ دیکھو دستار، ہم بھی رو رہے ہیں، تم بھی رو، ہم کہتے ہیں نہیں، فصبر جمیل، ہم روئیں گے نہیں، سلت لکم انفسکم امرا، جھوٹ بولتے ہو تم، ڈرا دیتے ہو تم، فریب کرتے ہو تم، حسین کو لے کر کربلا میں نہ جانے والے، جو داستان تم نے گھڑی ہے وہ داستان چوٹی ہے، حسین کے خون آلود کپڑے لے کر ہمیں کہنے والوں کہ ہم بھی ماتم کر رہے ہیں، تم بھی ماتم کرو، حسین کی داستان ظلم کو مختلف اندازوں میں بیان کرنے والوں، ہم بھی وہی کہتے ہیں جو یعقوب نے کہا تھا، ہم وہی کہتے ہیں جو یعقوب نے کہا تھا۔ تو کہنے لگے یہ تو اور اچھا ہے، اچھا ٹھیک ہے، صبر کرو گے، صبر کرنے کا معنی چپ رہو گے، تو چپ رہو گے تو ہمارا پول ہی نہیں کھلے گا۔ بظاہر باپ کی بات سن کر یوسف کے بیٹے بھی چپ ہو گئے، کہنے لگے شکر ہے بابا، تو کدے تفتیشی ٹریبونلی قائم نہیں کر چڑیا، بابا تیری بڑی مہربانی ہے، ورنہ اسی تے سوچ کے آ رہے سی کہ اسی لکھ رواں گے دواں گے، ابو ہوئی کہیں گے ٹھہر جاؤ تھی ایسی تیسی، میں ہوں تفتیش کرونا، جے تفتیش جاندی ہو ساڈا جینا محال سی، ابو تیرا شکر ہے تو صبر کہہ کے ہر شہر پردہ ہی پا چڑیا، صبر کہہ کے ہر شہر پردہ پا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صبر کا معنی یہ نہیں کہ حقیقتوں پہ پردے پڑ جائیں، صبر کا معنی یہ نہیں کہ قاتل محرم بن جائیں، صبر کا معنی یہ نہیں کہ مجرم صاحب بن جائے، صبر کا معنی یہ نہیں کہ دھوکے باز سرادی سچا بن جائے، صبر کا معنی یہ نہیں کہ پھر جو سچا ہے وہ جھوٹوں کی سم میں جائے، جو جھوٹا ہے وہ صداقتوں کے علم لہرائے، صبر کا معنی یہ نہیں۔ اللہ صبر کا معنی کیا ہے؟ فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو تو میں خود صبریاں دیتا ہوں۔ اللہ کیا فرمایا؟ صبر تم کرو، حقائق میں بیان کروں گا، صبر تم کرو، حقائق میں بیان کروں گا۔ صبر کیا یعقوب نے، حقیقت کھول دی قرآن نے، صبر کیا امت نے، حقیقت کھول دی تاریخ نے، حقیقت کھول دی۔ اور آئیے یار، کونا گھنٹہ تو اسی پر لگ گیا، تقریر تو میں دوسری بھی کرنی تھی، یہ واقع ہے، یہ سب الہامی باتیں ہیں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ قید ہوئی پچھلی رات بھی ساری رات جاگتے رہے، تو قید انہوں نے اگلی رات بھی لاہور ساری رات جاگنا، تو دن میں سفر کرنے، پھر اگلی رات جا کے اگلے دن جمعہ پڑھانا، تو اگلی رات پھر قید نے جاگنا، تھی تو ایک رات جاگنا تو پھر سو جانا ہے جی، تھی تو ایک رات جاگنا تو پھر سو جانا، قید اور ہمیشہ ہی، اس لیے قید اور روزانہ ہی ادھر بس تے ورگے پیارے پہنتے رہتے ہیں، اس لیے قید اور نے اپنا نفع نقصان بھی دیکھنا ہے، تو تا بھی نفع نقصان دیکھنا ہے۔ بہرحال بات کر رہا تھا، اس بات پر کچھ زیادہ وضاحت ہو گئی، ورنہ میں تاریخی پس منظر بیان کرنا چاہتا تھا کہ واقعہ کربلا کے پیچھے کیا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کربلا کی داستان کو بیان کرتے ہوئے لوگ کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین کے بھانجوں کا نام تو لیتے ہیں، اون محمد کی چھوٹی چھوٹی تلواروں کا ذکر تو کرتے ہیں، ان کی مہندی کا ذکر تو کرتے ہیں، علی اصغر کے جھولے کا ذکر تو کرتے ہیں، حضرت بی بی سکینہ کی آہوز زاری کا ذکر تو کرتے ہیں، علی اکبر کی جوانی کا ذکر تو کرتے ہیں، عباس علمدار کے کٹ جانے والے بازوؤں کا ذکر تو آتا ہے، مگر کربلا کی وادیوں میں شہید ہونے والے حسین کے جوان بھائی عمر کا نام نہیں لیتے، حسین کے جوان بھائی ابو بکر کا نام نہیں لیتے، حسین کے جوان بھائی علی کے بیٹے عثمان کا نام نہیں لیتے۔ کیوں نام نہیں لیتے؟ کہ جب ہم کہیں گے کہ کربلا کی وادی میں حسین کے سامنے شہید ہونے والا عمر علی کا بیٹا بھی تھا، ابو بکر علی کا بیٹا بھی تھا، عثمان علی کا بیٹا تھا، یہ علی کے بیٹے تھے، حسین کے بھائی تھے، عباس علمدار کے بھائی تھے، تو علی اکبر کے چچا تھے، سامنے بیٹھنے والا واہ 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 کہنے والا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، سرکار کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ تو پھر یہ سوچیں، ہاں میں نے کیا کہا؟ جی آپ نے فرمایا ہے کربلا میں عمر بھی شہید ہوا، کربلا میں ابو بکر بھی شہید ہوا، کربلا میں عثمان بھی شہید ہوا، ہاں ہاں میں نے یہی کہا، یہ ابو بکر علی کا بیٹا ہے، جی ہاں حضرت عمر علی کے بیٹے ہیں، جی ہاں عثمان علی کے بیٹے ہیں، جی ہاں حسین کے بھائی ہیں، جی ہاں علی اکبر کے یہ چچا ہیں، جی ہاں عباس علمدار کے بھائی ہیں، جی ہاں۔ جناب والا آپ نے تو ساری داستان بیان کرتے ہوئے ابو بکر کا نام آیا تھا تو ناک سفید بھی تھی، ماتھے پر آپ کے تیوڑیاں آ گئی تھی، عمر کا نام آیا تھا تو آپ نے نفرت کا اظہار کیا تھا، عثمان کا نام آیا تھا تو آپ نے اشارہ کیا کہ تبرہ کرو، اگر علی اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر عثمان رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو محبت ہے ابو بکر سے، علی کو محبت ہے عمر سے، علی کو محبت ہے عثمان سے۔ اگر ابو بکر عمر عثمان کربلا میں بھی آ گئے ہیں تو چلا پھر کربلا میں ہمارا گزارا، کربلا میں ہمارا گزارا، توجہ سے ٹھہریے، کربلا میں ہمارا گزارا، اس لیے کہ جہاں یہ نام آتے ہیں وہاں سے ہمیں بھاگنا پڑتا ہے۔ ہاں ہاں جہاں نام عمر آئے گا، جہاں نام ابو بکر آئے گا، جہاں نام عثمان آئے گا، خدا کی قسم ان ناموں کی تاثیر ہی ایسی ہے، ان ناموں کی تاثیر ہی ایسی ہے کہ جہاں یہ نام ہو کسی دروازے پر لکھ کے دیکھ لو، کسی دیوار پہ تحریر کر کے دیکھ لو، کسی پرانے باب کے اوپر لکھ دو باب عمر، باب عثمان، باب ابو بکر پر نظارے دیکھ لو، تو کھڑے ہو کر کہہ دیں گے اگر کربلا میں بھی یہ پہنچ گئے ہیں تو پھر کوئی نئے کا داستان گھڑو، اس لیے کہ ہوں کربلا بھی سادہ گزارا، کربلا میں بھی ہمارا گزارا نہیں، چونکہ کربلا میں گھمانا ہے نا، کربلا میں پھرانا ہے، کربلا کی داستان بیان کر کر بیان کر کے سارے سال کی روٹیاں کمانا ہے، تو کہا ابو بکر کا نام ہی چھوڑو،
صداقت ہے زندہ باد،
عدالت ہے فاروق
زندہ باد،
نام چھوڑو۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ظالمو حضرت سیدنا علی مرتضی نے اپنی اولاد کا نام ابو بکر کے نام پہ رکھا، عمر کے نام پہ رکھے، حضرت عثمان کے نام پہ رکھے، اور تم علی سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو، حسین سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو، ان تینوں ناموں سے نفرت کا اظہار بھی کرتے ہو، اگر علی کو محبت نہ ہوتی تو اپنے بیٹوں کے نام رکھتے؟ تو آگے سے کہتے نام رکھنے میں کیا حرج ہے، نام رکھنے میں، اور ایک کہنے لگا آج نام اس لیے رکھے تھے تاکہ دشمن ہمیشہ سامنے رہے، نام اس لیے رکھے تھے تاکہ دشمن ہمیشہ، تو میں نے کہا تم بھی رکھ لو، تم بھی رکھ لو نا اپنے بیٹے کا نام عمر، کیا کیا سوچ، کیا نظریہ ہے ان مقدس شخصیات کے بعد، اجی نام اس لیے رکھے تھے کہ مجبوری تھی، اور تم 1400 سال کے بعد مجبور نہیں ہو، اور سیدنا علی مرتضیٰ تو جو ہے وہ مشکل کشا بھی کہتے ہو، مجبور بھی سمجھتی ہو، تم 1400 صدیوں کے بعد جس سے نفرت کرتے ہو اپنی اولاد کے نام اس کے ناموں پہ رکھتے ہو۔ اور دیکھو عجیب دور آ گیا، تقریر ہو گئی نا، میں نے پوری تقریر میں کسی کو گالی دی، لیکن جتنی تقریر یہ چبے گی کوئی نہیں چبے گی، آج ہی مر گئے، آج ہی فرقہ واریت پر تقریر ہو گئی، آج ہی یہ نفرتیں پھیلا دی۔ اچھا تم ہر سال 10-10 دن خانوادہ نبوت پر تہمتیں لگاؤ، تم خانوادہ نبوت کا مذاق اڑاؤ، تم خان وادہ نبوت کے سروں سے چادریں اتارو، تم کرب و بلا کی وادیوں میں سیدہ زینب کو جو حضرت فاطمۃ الزہرا کی بیٹی ہے، علی مرتضیٰ کا خون ہے، تم ہر سال زینب کے چھر سے پردہ اتار کر، دوپٹہ اتار کر، اس کے کھلے بالوں کا ذکر کر کے تم ہر سال ان کی بے صبری کی داستانیں بیان کرو، تم تو محب ہو گئے ہو، تم ہر سال ان کی توہین کرو، تذلیل کرو، محبت کے روپ میں تم جھوٹ بول بول کر خاندان نبوت کا بدنام کرو۔ یہ تو ہو گئی پیار کی باتیں، میں حقائق بیان کروں کہ علی کے بیٹے کا نام ابو بکر تھا، عمر تھا، عثمان تھا، یہ ہو گئی نفرت کی باتیں۔ سنے ہیں کچھ لوگ کہتے تھے ہم نے تو مناظرہ کرنا ہے، تمہیں مناظرہ یاد آیا ہے؟ ہم تو تمہیں تلاش کرتے پھرتے ہیں، تم کوئی ایڈریس تو دو، کوئی تاریخ تو دو، کوئی پتہ تو دو، کوئی بات تو کرو، کوئی وقت تو کرو، اپنے گھر کا ایڈریس دے دو، میں تو تمہارے گھر میں بھی آ جاؤں گا۔ مناظرہ کی بات کرتے ہو؟ اس لیے کہ داستان حقیقت، حقائق بیان کرنے کے لیے، حقائق بیان کرنے کے لیے، خدا کی قسم آؤ مجھ پر اسی بات میں بحث کر لو، لاؤ کوئی ایسا پلیٹ فارم، ٹی وی پر آ جاؤ، بلایا نہیں تھا پھر کدھر گئے تھے، آ جاؤ کسی جگہ پر آ جاؤ، باقی باتیں چھوڑو، صرف کربلا پہ بات کر لو، صرف کربلا پہ بات کر لو، صرف کربلا پہ میرے ساتھ، صرف کربلا پہ بات کرو، کربلا پہ تم بیان کرنا کہ کربلا میں حسین کا پانی بند کرنے والوں میں تم کوئی ایک سنی دکھانا، تم کوئی ایک سنی دکھانا، تم کوئی ایک مکے کا رہنے والا دکھانا، تم کوئی ایک مدینے کا رہنے والا دکھانا۔ ہاں ہاں تم شامی شامیوں کو ویسے تو بڑے کہتے ہو، تم شام کی فوج کا کوئی ایک شخص دکھانا، تم شامی شامی کو بڑے کہتے ہو، تم کربلا کی وادی میں ایک شامی فوجی دکھانا، ایک مدینے کا رہنے والا سنی دکھانا، ایک مکے کا رہنے والا سنی دکھانا، میں تمہیں مان جاؤں گا، اور اگر میں ایک ایک چہرہ پڑھ کر سنا دوں کہ یہ سب تمہارے ہیں تو پھر مان لینا، حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے، کتابیں بھی میری نہیں تمہاری ہوں گی۔ آؤ کربلا پہ بات کر لو، آؤ کربلا پہ بات کر لو۔ ہاں ٹھہرو ٹھہرو بھائی، یہ ہے بات، حقائق بیان کرو۔ میں کہتا ہوں میں کسی کے مذہب کی بات نہیں کرتا، مذہب بھائی جس کا ہے اس کو قبول ہو۔ اگر ہندو ہر روز کہتے ہیں بندر 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 کا بت بنایا ہے، اگر ہنومان کے سامنے ہندو جانا چھلانگے بھرنے والے بندر کے سامنے کہتے ہیں مولا خیال رکھنا، ساڈے ولو بندر نو مانو، گھوڑے نو منو، ساڈے ولو کسی پتندر نو منو، سانو کی، سانو سانو کی، جس کو مرضی مانو، ہم کسی کے مذہب، ہم کسی کے مذہب پہ تنقید نہیں کرتے، لیکن یاد رکھو کربلا کا میدان کسی کے بابا کی جاگیر نہیں ہے۔ کربلا بندر 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 کا بت بنایا ہے، اگر ہنومان کے سامنے ہندو جانا چھلانگے بھرنے والے بندر کے سامنے کہتے ہیں مولا خیال رکھنا، ساڈے ولو بندر نو مانو، گھوڑے نو منو، ساڈے ولو کسی پتندر نو منو، سانو کی، سانو سانو کی، جس کو مرضی مانو، ہم کسی کے مذہب، ہم کسی کے مذہب پہ تنقید نہیں کرتے، لیکن یاد رکھو کربلا کا میدان کسی کے بابا کی جاگیر نہیں ہے، کربلا کے شہیدوں کا خون کسی کی جاگیر نہیں ہے، کربلا کے شہیدوں سے مجھے بھی اتنی محبت ہے جتنی کسی اور سے کو ہو سکتی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اوروں کو ہوتی، اوروں کو ہوتی تو جنہوں نے بلایا تھا وہ وفا کرتے، جنہوں نے بلایا تھا وہ تحفظ کرتے، جنہوں نے بلایا تھا وہ گردنیں کٹوا دیتے، جنہوں نے بلایا تھا وہ خون میں نہاتے، حسین کے قافلہ کے ساتھیوں کے چہروں پہ پسینے بھی نہ آنے دیتے۔ ظالموں بلایا بھی تم پہ تو پسینے نہ آئے، ان کا خون بہ گیا۔
تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین،
دلال دلال چھوڑو باتیں، کربلا میں کیا ہوا، نہ تو بول نہ میں بولوں، نہ تو بول نہ میں بولوں، نہ ریڈیو بولے نہ ٹی وی بولے، نہ اخبار بولے نہ تاریخ بولے، فیصلہ کر لیتے ہیں جو کربلا میں چشمدید گواہ ہیں انہی سے پوچھ لیتے ہیں، بتاؤ کربلا کے واقعے کے چشمدید گواہ کا نام بیمار کربلا حضرت سجاد حضرت زین العابدین ہے یا نہیں ہے؟ کربلا کی چشمدید گواہ سیدہ زینب ہے یا نہیں ہے؟ کربلا کے واقعہ کی چشمدید گواہ حضرت علی کی بیٹی فاطمہ کی نخت جگر حضرت ام کلثوم ہے یا نہیں ہے؟ تین شخصیات کا نام لیا ہے، دو علی المرتضیٰ کی بیٹیاں ہیں، ایک سیدنا حسین کے بیٹے حضرت سجاد حضرت زین العابدین ہے، اور جھگڑے ختم کرتے ہیں، اختلافات ختم کرتے ہیں، اور لڑائی جھگڑے کو ایک طرف رکھ کر فیصلہ کر لو ان تینوں شخصیات کے خطبوں پر، ان تینوں شخصیات کے خطبوں پر، ان تینوں شخصیات کی گواہی پر، ان تینوں شخصیات کے بیانات پر جنہوں نے سارا منظر آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے ساری باتیں کانوں سے سنی، جن پر بیتنے والا ظلم اور ڈھائی جانے والی قیامت گزری، ان سے پوچھو کہ کیا ہوا تھا، ان سے پوچھو کہ کیا ہوا تھا، اور ان کے خطبے میں سنیوں کی کتابوں سے نہیں تمہاری کتابوں سے پڑھ کر دکھا دوں گا، تمہاری کتابوں سے پڑھتا ہوں، اٹھا جب یہ لٹا پٹا قافلہ، جب حسین کا کٹا ہوا سر، جب خاندان نبوت کے کریئر جوانوں کے سر نیزوں کی نوک پہ چڑھا کر اس قافلے کو لے کر پھر کربلا سے کوفہ میں آیا گیا، تو اس قافلے کے گرد کوفہ کی عورتوں نے گھیرا کیا اور مرد جڑا ہوئے، اور وہ گھروں سے نکلنے والی پیٹ رہی تھی، وہ ماتم کر رہی تھی، وہ سروں کے بال لوچ رہی تھی، وہ گریا کرا تھی، جب کوفہ کے بازاروں میں شام غریباں مرام میں مجلس ماتم برپا تھی، تو اس مجلس ماتم میں جہاں قاتلوں جب راہ رو رہے تھے کوفہ والے، بتاؤ بیمار کربلا نے کیا کہا تھا، بولو حسین کی بہن نے کیا کہا تھا، بیمار کربلا نے جو کہا تھا اسی کو حقیقت مانو، فرمایا یہ شور کی آواز کیا ہے، یہ رونے بہن کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ جواب ملا کہ حضرت یہ کوفہ کی عورتیں ہیں جو روتی ہوئی گھروں سے آ گئی ہیں، کیوں؟ کہ وہ کہتی ہیں حسین اور خانوادہ نبوت پر ہونے والے ظلم پر ہم پریشان ہیں، اور اس ظلم کی داستان کو سن سن کر ان کے جسم میں ان کے سینوں میں دکھ غم کے دکھ اور قیامت کا جوش برپا ہے، اور وہ جب غم کی وجہ سے رو رہے ہیں، مرد رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، فرمایا مجھے سہارا دے کر بٹھاؤ، سہارا دیا بٹھایا، ہاتھ سے اشارہ کیا چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ، اشارہ ہونا تھا خاموش ہو گئے، بیمار کربلا نے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے کہا کوفہ کی عورتیں روتی کیوں ہو، کوفہ کے مردوں روتے کیوں ہو، ہمارے ساتھ ہونے والے ظلم پہ روتے ہو، ہمارے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پہ روتے ہو، اگر ہمارے ساتھ ہونے والے اس حشر پہ روتے ہو تو مجھے بتلاؤ اگر تم رو رہے ہو تو ہمیں اس نوبت کو پہنچانے والے کون ہیں؟
کوفیوں پہ لعنت، کوفیوں پہ لعنت،
اگر تم رو رہے ہو تو ہاں کوفہ کی عورتوں رونا دھونا بند کرو، گھروں کو واپس چلی جاؤ، خاندان نبوت کا بچنے والا فرد یہ بچہ تمہیں بتا رہا ہے کہ سرزمین کربلا میں ہمارے ساتھ نا انصافی کرنے والے، کربلا کی وادیوں میں ہم پہ پانی بند کرنے والے، فرات کے کنارے پر پیالے لگانے والے، ہمارے خون سے اپنی تلواروں کی پیاس بجھانے والے غیر نہیں تھے تمہارے مرد تھے، غیر نہیں تھے تمہارے بیٹے تھے، غیر نہیں تھے تمہارے خامن تھے، تم ہی قاتل ہو، تم ہی ظالم ہو، تمہارے ہی گھر والوں نے، تمہارے ہی بیٹے اور جوانوں نے، تمہارے ہی بڑوں اور چھوٹوں نے، کسی نے ہمارے خون سے پیاس بجھائی ہے، کسی نے ہمارے خیموں کا لوٹا ہے، کسی نے ہم پہ قیامت ڈھائی ہے، کوئی قاتل بنا ہوا تھا، کوئی تماشائی بنا ہوا تھا، روتے ہو کبھی تماشائی بنے کھڑے تھے، کبھی قاتل بنے کھڑے تھے، عجیب لوگ ہو، قتل بھی کرتے ہو اور پرسہ بھی دیتے ہو، قتل بھی کرتے ہو، تعزیت بھی کرتے ہو، قتل بھی کرتے ہو، روتے بھی ہو، کیا کردار ہے؟ اٹھاؤ ابو مخلق سختی سخی کی کتاب مقتل حسین کو اٹھاؤ، اٹھاؤ نواسی کو تاریخ تو اٹھاؤ، تمہیں پتا چلے وہاں کیا لکھا ہے، وہاں یہ تک لکھا ہے کہ بی بی سکینہ کہتی ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کر سب سے پہلے میری چادر کو چھینا، میرے زیور کو اتارا، میری کان کی بانی میں انگلی ڈال کر کھینچ لی، میرا کان گھٹا، بانی کھینچ کر لے گیا، اور ساتھ ساتھ ہمیں لوٹ بھی رہا تھا اور ظالم رو بھی رہا تھا، لوٹ بھی رہا تھا اور ہاں ہاں حوالہ دے رہا ہوں، حوالہ غلط ہو تو موت سزا ہے، لاؤ بات کرو، تمہاری کتاب نہ ہو تو بات کرو، میں نے کہا
ہمیں لوٹ بھی رہے ہو اور رو بھی رہے ہو. کہیں گے رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا خاندان نبوت پہ جو قیامت ٹوٹ رہی ہے میرا دل دکھ رہا ہے. آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. جو زیادتی ہوئی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی. میں رو رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. میں رو رہا ہوں آپ کے خیموں کو آگ لگ رہی ہے. میں رو رہا ہوں آپ کو لوٹا جا رہا ہے. کون ہو تم؟ میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں. میں محب اہل بیت ہوں. حوالے کی بات کر رہا ہوں. میں محب اہل بیت ہوں اس لیے رو رہا ہوں. اور محب بھی ہو رو بھی رہے ہو اور ہمیں لوٹ بھی رہے ہو. کہنے لگا رو تو اس لیے رہا ہوں کہ محبت ہے, لوٹ اس لیے رہا ہوں اگر میں نے نہ لوٹا تو کوئی اور لوٹ لے گا. نہیں سمجھے؟ رو اس لیے رہا ہوں کہ آپ سے محبت ہے, رو اس لیے رہا ہوں کہ آپ سے عقیدت ہے, رو اس لیے رہا ہوں کہ ظلم برداشت نہیں ہے, لوٹ اس لیے رہا ہوں کہ میں نہ لوٹیا تو کوئی اور لوٹ لے گا. یہ کیا ہے؟ حوالہ دے رہا ہوں. کیا ہو؟ خاندان نبوت سے بچنے والے افراد کے خطبوں کو پڑھ لو, خطبوں کو پڑھ لو. فصبر جمیل اللہ المستعان علی ما تصفون. میں صبر جمیل سے کام لے رہا ہوں اور جو کچھ تم کر رہے ہو, جو داستانیں تم گھڑ رہے ہو, تم گیارہ ہو, پورا کا پورا جلوس ہو, میں دکھی دل کا مالک ایک ہوں لیکن میں تمہارے مقابلے میں خدا کی مدد کا طلبگار ہوں. کس سے مدد مانگی؟ واللہ المستعان. دکھ آیا, دکھ کی خبر آئی, کلیجہ پھاڑنے والی, دل چیرنے والی, زندگی کی تنابیں کاٹنے والی. جب بیٹے کی جدائی کی خبر سنی تو پیغمبر نے رونا شروع, ماتم کرنا شروع, شام غریباں برپا کرنا شروع نہیں کیا بلکہ فرمایا واللہ المستعان, خدا سے مدد مانگتا ہوں. اور جب خدا سے مدد مانگی تو پھر مدد ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بولو 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 بولو, ہوئی یا نہیں ہوئی؟ خدا کی قسم وہاں بھی ہوئی یہاں بھی ہوئی. مدد مانگی خدا سے باپ نے, اللہ ایک داستان ان کی ہے جو یہ کہتے ہیں, ایک حقیقت وہ ہے جو تو جانتا ہے, میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں. کہا جو مجھ سے مدد مانگتے ہیں, جو میرے دروازے پہ آتے ہیں وہ خالی نہیں جاتے, میں جھولیاں بھر دیا کرتا ہوں. ہے کوئی بھرنے والا؟ امن یجیب المضطر اذا دعا. کون ہے جو بے قراروں کی سنتا ہے؟ ویکشف السوء. کون ہے جو تکلیف کو راحت میں بدل دیتا ہے؟ کون ہے جو تقدیر کے صفحات پر قلم پھیر دیتا ہے؟ کون ہے جو یتیموں کو در یتیم بنا دیتا ہے؟ کون ہے, کون ہے جو آگ میں تمہارے دادا کو آگ کا گلزار بنا دیتا ہے؟ کون ہے جس نے پانی پر نوح کی حفاظت کر لی ہے؟ یعقوب تم نے مجھ سے مدد مانگی ہے, میری مدد آ رہی ہے. یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کی جھوٹ کا پول بھی کھولوں گا اور جسے کنویں میں ڈال کر آئے ہیں تخت پہ بھی بٹھاؤں گا. تو نے مدد مجھ سے مانگی ہے, یہ کنویں میں ڈال کر آئے ہیں نا, میں تخت پہ بٹھاؤں گا. اور پھر بٹھایا نہیں بٹھایا؟ جس سے مدد مانگی تھی اس نے پھر مدد کی یا نہیں کی؟ کنویں سے نکال کے تخت پہ بٹھایا نہیں بٹھایا؟ حسین تو نے سبق سے کام لیا. نبوت کی آنکھوں کے تارے, آمنا کے لال کے باغ کے مہکتے ہوئے پھول, تو نے سبق سے کام لیا. حسین تیری عزت کو, تیری عظمت کو, تیرے کردار کو چار چاند لگا دوں گا. قیامت تک آسمان شارق کی بلندیوں پر تیرا نام سورج کی طرح چمکتا رہے گا اور تیرے قاتلوں کو گالی بنا دوں گا.
تیرا حسین میرا حسین, تیرا حسین میرا حسین,
تیرے قاتلوں کو گالی بنا دوں گا اور تیرے قاتلوں کو وہ سزا دوں گا, تیرے قاتلوں کو وہ سزا دوں گا جو انسانیت کے لیے عبرت بن جائے گی. اللہ کی سزا ہوئے گی؟ پولیس والوں کہے گا کہ روزانہ ڈنڈے مارو. فرمایا نہ, اے تے کا موقع ہے. اللہ میاں اسیب کچھ کریے, فرمایا تسی اپنا اپنا کام کرو. سزا فرمایا مکے تے مکہ دے مکہ آپ ہی انہیں کے سر انہیں کی جوتیاں ایسی سزا دوں گا کبھی چہرے پر رونق نہیں آنے دوں گا. ایسی سزا دوں گا کہ خود ہی اپنے قتل کو تسلیم بھی کریں گے. ایسی سزا دوں گا کہ قیامت تک روتے بھی رہیں گے. ایسی سزا دوں گا کہ کہوں گا پکڑو زنجیر لگاؤ چھڑیاں لگاؤ چاقو. ایسی سزا دوں گا کہ جہنم سے پہلے انگاروں پہ ریہرسل کرا دوں گا. یہ سمجھے ایسی سزا دوں گا سزا دوں گا ہر چیز کر دوں گا کہ میں نے اس وقت جنہوں نے یوسف کے ساتھ زیادتی کی میں نے ان کو بھی یوسف کے سامنے جھکایا تھا وہ بھی آئے تھے اور آ کر یوسف سے کہنے لگے تھے کہ یوسف ہم تسلیم کر گئے ہیں کہ واقعی انک لانت یوسف قال انا یوسف وہذا اخی قال لا تصیب علیکم اليوم. اور پھر جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پہ بٹھایا تو سارے کے سارے یوسف کے سامنے جھک گئے. سارے کے سارے یوسف کے سامنے جھک گئے. فرمایا یا حبت ہذا تحویل رؤیائی. ابا جان وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے میرے سامنے سجدہ ریز ہیں ان 11 قاتلوں کو دیکھیے کیسے سجدے میں پڑے ہوئے کیسے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. میں پہلے بڑی تقریر کرنی ہے تسی تھکے بیٹھے ہو ہیں دوستو. ملت اسلامیہ کا وجود کیا ہے؟ کیا ہے ملت اسلامیہ؟ تپتے ہوئے صحرا میں ٹھنڈے درخت کا سایہ سمجھیے. ٹھنڈے درخت کا سایہ ہے. آپ کے پرچم کی بہار ہے چاروں طرف لہرا رہا ہے نہیں لہرا رہا؟ اور یہاں سے سال پہلے 2-4 مہینے پہلے جب ہم جیلوں میں تھے تو کیا تھا؟ ہم جیلوں میں تھے سمجھ یہ رہے تھے لوگ کہتے تھے اب پرچم لہرائے گا نہیں. بلکہ ایک تو نے تو یہاں تک فرما دیا کیا بصیرت ہے. کہتے جی ماشاءاللہ حضرت تو بڑے پہنچی ہوئی سرکار نے پہنچی ہوئی سرکار نے فرمایا اب 200 سال تک کوئی نام بھی نہیں لے گا ان کا. 200 سال تک ختم ہو گئے بس نام بھی نہیں ہے. اور نام نظر آ رہا نہیں آ رہا؟ پرچم نظر آ رہا نہیں آ رہا؟ کوئی بولنے والا نظر آ رہا نہیں آ رہا؟ کہاں جیل کدھر ہتکڑیاں بیڑیاں؟ وہ تو کہتے تھے کہ اسی کال کوٹھری میں مر جائے گا. ٹھہر 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 یہ ہے مدد خدا کی. یہ ہے مدد خدا کی. انہوں نے کنویں میں پھینکا کہ مر جائے گا یہی گھر سر جائے گا آواز نہیں نکلے گی. انہوں نے یہاں کا کوٹھریوں میں ڈالا مر جائیں گے سر جائیں گے آواز نہیں نکلے گی. وہ کنویں سے نکلا تو تخت پہ پہنچا یہ جیل سے نکلا تو اسمبلی میں پہنچا. اس لیے کیوں ایسا ہوا؟ کیوں ایسا ہوا کہ ہم نے سنت یعقوب پہ عمل کیا. ہم نے سنت کیا؟ ہم نے یہ نہیں کہا معاف کر دو, ہم نے یہ نہیں کہا معافی نامہ تحریر ہے, ہم نے یہ نہیں کہا آئندہ نہیں کریں گے, سارے بچیاں دی توبہ سارے بڑیاں دی توبہ معاف کر دو. معافی المدد یا فلا المدد یا فلا المدد یا فلا. ہم نے کہا یا اللہ مدد واللہ المستعان. اجالوں میں بھی تجھے پکارا تھا, تنہائیوں میں بھی تجھے پکارتے, جلسوں میں بھی تیرے نعرے بلند کیے تھے. آج تنہائی تو تجھے ہی پکارتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے تجھے پکارنے والے کبھی محروم نہیں ہوا کرتے. تجھے پکارنے والے ہاں ہاں پھر نہ لگاؤ زور سے زور سے زور سے.
حاجت روا
حاجت
میری آواز میری آواز میری آواز میری آواز تم نے کعبہ دیر آدم تم نے کعبہ دیر آدم آدم
آج ملت اسلامیہ کے نام سے الحمدللہ یہ گلشن آباد ہے, یہ باغ مہک رہا ہے. آؤ کسی کو شک ہے تو رات کے ڈھائی بجے بوسال میں اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھو اور اپنے ذہن کے کیمروں میں محفوظ کرو. غیروں سے نہیں کہتا, اپنوں سے کہتا ہے تم تو ذرا دیکھ لو, تم ہی سمجھ جاؤ. سمجھ گئے تھے کہ بس بات ختم ہو گئی,
ختم ہو گئی,
ختم ہو گئی. یہ تو ویلیو ہی کوئی نہیں, یہ تو ویلیو ہی کوئی نہیں. اسی جتنا الیکشن سانو یہاں کی ضرورت ہی نہیں, سانو تو فلاں کی ضرورت ہے. ملالو نال فلاں چب لو دانے سے. اور میں ہم پہلے کہتے تھے صفر بٹا صفر ہوتا ہے. صفر 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 کتنے روپے بن گئے؟ کچھ بھی نہیں بنیا. پھر لاؤ صفر 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 کتنے روپے بن گئے؟ کچھ بھی نہیں بنیا, کچھ بھی نہیں بنیا. اور صفر بٹا صفر ہوتا ہے. ملا کیا؟ تم نے تو ان کو ساتھ ملایا, عوام نے ایک بھی نہ جتایا, مسترد کر دیا مسترد. پھر کہنے لگے, کہنے لگے جی تم تو ٹھہرو, اور جی تم تو جیلوں میں ہو, تمہیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. ان کے پیچھے تو ملک ہے, ان کے پاس تو دولت ہے, ان کے ذریعے سے تو ایڈ ملے گی. ایڈ ملے گی تو ایڈ نہیں ملے گی, ایڈز ملے گی. ایڈ ملے گی تو حکومت ملے گی. تمہیں حکومت مل جاتی اگر یہ نہ ہوتے. تمہیں حکومت گنو گنو ہم مانتے ہیں, کہتے ہیں 23 سیٹیں ہاری ہیں ان کی وجہ سے, 23 سیٹیں ہاری ہیں تم سے بگاڑ کر. میں کہتا ہوں نفع نقصان اب بھی سوچ لو. یہ بوسال ہے, یہ عوام نہیں ہے, یہ سانو ووٹ ہی نہیں سمجھ دے, سانو ووٹ ہی نہیں سمجھ دے. کہندے اے انہاں دے ووٹ ہی کوئی نہیں. اچھا انہاں دے ووٹ ہی کوئی نہیں تے انہاں پیڈا بکریاں دے ووٹ نے؟ انہاں دے ووٹ ہی کوئی نہیں. یہ ہزاروں کا مجمع, تو 50-60 آدمی تھے. مولانا اعظم تارک کی تکلیف سنے. اب ایک نئی بات ہے, آج ہی مولانا اعظم تارک نے جب سے جمالی صاحب کو ووٹ دیا ہے, ان کے پیچھے تو جمعہ ہی پڑھنا کوئی نہیں آتا, جمعہ ہی پڑھنے کوئی نہیں آتا. اے تسی تو جمعہ ہلے آیا ہی نہیں, پہلے ہی آئے بیٹھے. جمالی کو ووٹ دے دیا, کس کو ووٹ دیتے جی؟ ارے ہمارے ساتھ آنا چاہیے تھا. اچھا مجھے تو جیت کر تمہارے ساتھ آنا چاہیے تھا, اور جب میں جیل سے الیکشن لڑنا تھا لڑ رہا تھا تو تمہیں کس کے ساتھ آنا چاہیے تھا؟ جب میں جیل سے الیکشن لڑ رہا تھا, جب میں تو نہیں تھا, میرے ساتھی تھے یا میرا نام تھا؟ ایک عالم تھا, اسیر تھا, مظلوم تھا, وہ تھا میدان میں تھا, تمہیں کس کے ساتھ آنا چاہیے تھا؟ اپنے کردار پہ کوئی نہیں, اپنے دامن کو کوئی نہیں دیکھتا کہ تم نے میرے مقابلے میں کس کو ٹکٹ دیے تھے, کس کو سپورٹ کی تھی. اس وقت میں عالم نہیں تھا, میں مظلوم نہیں تھا. اس وقت کسی کو علم نظر نہ آیا, مظلومیت نظر نہ آئی, حقانیت نظر نہ آئی. اور جب میں تمہیں بھی ہرا کر چلا گیا ہوں تو تمہارا مجھ پر احسان کیا ہے؟ تمہارا مجھ پر احسان کیا ہے؟ کس چیز کو, کس چیز کا بدلہ چاہتے ہو؟ کوئی احسان کیا تو بدلہ جزا الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. تم نے تو کوئی بھی احسان نہ کیا. احسان تو تھوڑی چھوڑے, باتیں ان کو لمبی نہیں کرتا. بات تو یہی کرتا ہوں کہ ہم نے بھی مدد کس سے مانگی, اور پھر خدا کی مدد آئی یا نہیں آئی؟ آئی یا نہیں آئی؟ پرچم لہرا رہا ہے نہیں لہرا رہا؟ گلشن میں رونق ہے یا نہیں ہے؟ خزاؤں نے کوچ کیا ہے یا نہیں ہے؟ دھاروں کا سمے ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر آگے الحمدللہ ثم الحمدللہ. سورج طلوع نہیں ہوتا لیکن سورج سے پہلے سپیدہ سحر اج سے اجالا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سورج چلنے سے پہلے جس طرح سحر ہوتی ہے اجالا ہوتا ہے, بارش آنے سے پہلے جس طرح ٹھنڈی ہوا ہوتی, بارش آنے سے پہلے جس طرح ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے, فضا ہوتی ہے اور بادل ہوتے ہیں. ملت اسلامیہ ابھی میدان میں آ رہی تھی, ابھی بننے والی تھی, ابھی اس نے کل بننا تھا. ایک دن پہلے ہی سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے, فضا خوشگوار ہوتی ہے کہ تیرے یہ مذہبی رضاکار سب کے ہوتے ہوئے تلے تلہا اسمبلی میں شریعت بل پیش کر دیتا ہے. اسمبلی میں شریعت بل الحمدللہ ثم الحمدللہ
آج اگر کسی کو فخر اور سعادت حاصل ہے تو وہ انہی لوگوں کو اور آپ ہی کو حاصل ہے کہ 5 مہینے گزر گئے, لوگ بھی دیکھ رہے تھے, ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ شریعت کی بات کون کرتا ہے, شریعت کی بات کون کرتا ہے. لوگوں نے ووٹ شریعت پر دیے تھے یا ایل ایف او پر؟ بھائی میں ایل ایف او کے بارے میں بات نہیں کرتا. کہتے جی تو شریعت بل پیش کر کے ایل ایف او پر ہمارا موقف کمزور کر دیا. میں نے کہا نا, میں نے شریعت بل پیش کر کے تمہارے موقف کو بھی مضبوط کر دیا. شریعت بل میں کیا ہے پڑھ لیجئے, آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. شریعت بل میں یہ ہے, شریعت بل میں کیا ہے؟ شریعت بل میں یہ ہے کہ شریعت ملک کا بالا قانون ہوگی, اور ملک کا بالا قانون ہوگی. کوئی صدر, وزیر اعظم, چیف جسٹس, چیف آف آرمی سٹاف یا کوئی شخص اگر کوئی آرڈر, کوئی اختیار ایسا استعمال کرتا ہے یا ایسا آرڈر جاری کرتا ہے جو قرآن اور سنت کے قانون کے خلاف ہے, اس کے آرڈر کو, اس کے حکم کو اٹھا کر نالی میں پھینک دیا جائے گا, قرآن اور سنت کی بات کو عام کیا جائے گا. تو شریعت سب کو اپنی اپنی جگہ پر رکھتی ہے, سب کچھ شریعت میں آ جاتا ہے. ایل ایف او کہتے جی تو تے وردی دا حامی ہے. میں کہ کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں وردی اتار دو. میں کہتا ہوں سنو بات, مجھے صرف طریقہ کار پر اختلاف ہے. یہ کہتے ہیں وردی اتار دو, میں کہنا نال بوٹ بھی اتار لو. میں کہنا نال بوٹ بھی اتار لو. تو صرف وردی کی بات کرتا ہے, جی بوٹ رہ گئے پھر اگلے پنج دینا جی پوٹا نال. اس لیے میں کہتا ہوں وردی اتار لو بوٹوں سمیت, بوٹوں سمیت. پر اے دسو پھر وردی پونی کینو ہے؟ یہ بھی تو گل کریے نا. انہوں نے تو وردی اتار دیتی, جی دوسرے نو پائی جی وہ ہو اگے آ گیا. پھر انہوں نے کہا چلو پہلے نے تو کوئی نرمی شرمی کیتی سی, 50-60 مولوی آ گئے سی, ہوں ایک بھی نہیں آن دینا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, میں نے ایک آدمی سے کہا, کل کے میں نے کہا یار میں نے شریعت بل پیش کیا ہے آپ ساتھ, کہتے یہ وقت نہیں ہے, یہ شریعت بل کا. لو جی شریعت بل پیش کرنے لئے بھی وقت چاہیے. میں نے کہا قرآن و حدیث سے, شریعت کی روشنی سے ذرا مجھے وقت کی تعین بتائیں کہ جیتنے کے 7 مہینے بعد وقت ہوتا ہے, 8 مہینے کے بعد وقت ہوتا ہے, سال کے بعد وقت ہوتا ہے. وقت کی بات کرتے ہو تو بھائی جمعہ کا دن تھا, نماز جمعہ ہونے میں 10 منٹ باقی تھے, مبارک دن تھا, مبارک لمحات تھے جب پیش کیا ہے. اس سے اچھا تو وقت کوئی نہیں ہے, اس سے اچھا تو وقت. کہتے نہیں وقت نہیں تھا. عوام نہیں مانتی, عوام اس وقت شریعت بل کو اچھا نہیں سمجھتی. آپ عوام ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ سچ بتائیں, دل سے بتائیں, یہ جو شریعت بل اسمبلی میں پیش کیا ہے جس میں مطالبہ کیا ہے انگریز کا قانون اٹھا کر بحیرہ عرب میں رکھ کر دو, پاکستان کی عدالتوں میں, بالا عوانوں میں شریعت کا قانون جاری ہونا چاہیے, اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس کا وقت ہے یا نہیں ہے؟ جو دل سے کہتا ہے وہ دونوں ہاتھ کھڑا کرے, یہ وقت ہے. بس اگر آپ کہتے ہیں تو ہمیں اعتماد ہے. اور میں کیا گل سنو, تسی ایل ایف او تے اتنا پایا زور, تے جے جنرل دتیاں اسمبلیاں توڑ, جے جنرل دتیاں اسمبلیاں توڑ, تے لوگوں دے کول جا کے کہو گے ہم ہے شہید ایل ایف او, ہم ہے شہید ایل ایف او, دیکھو ہماری قربانی, ہم نے ایل ایف او, ہم نے ایل ایف او پہ بات کی تھی, تے لوگوں نو ایل ایف او شیل ایف او سمجھ. اور شہید شریعت بنو, کہو ہم نے شریعت کی بات کی تھی, ہم نے دین کی بات کی تھی, ہم نے جرنیل سے کہا تھا شریعت لاؤ, ہم نے مسلم لیگیوں سے کہا تھا شریعت لاؤ, ہم نے شریعت کا مطالبہ کیا, انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی. اس لیے پاکستان کے مسلمانوں, شریعت کے مطالبے کی وجہ سے ہماری وزارتیں, شریعت کے مطالبے کی وجہ سے ہماری لیڈریاں گئیں, ہماری رکنیت گئی, ہم ایوانوں سے نکال کر گھر بھیج دیے گئے. تم شریعت کے نام پر اگر گھر آؤ گے, آج 60 آئے ہو کل 200 جاؤ گے, آج 60 آئے ہو تو کل, کہ مسلمان شریعت کا نام آ جائے شہید ہو جاتا ہے مگر پیچھے. اچھا دسو وہ بندے ہاتھ کھڑا کرن جڑے کہن اسی ایل ایف او لئی شہید ہو جائیں گے, جڑے کہن جی ایل ایف او لئی اسی گولیاں کھاواں گے, ہاتھ کھڑے کرو. وہ کوئی بھی نہیں یار, چنگے تسی تو تسی سیاستدان نو مندے ہی نہیں, تسی سارے تانوں جنرل صاحب نے پیسے بھیجے ہیں. بھائی جو کہتے ہیں ایل ایف او کے لیے ہم گولیاں کھائیں گے, ہاتھ کھڑا کو کر رہا ہے. اچھا جو کہتے ہیں ہم شریعت کے لیے گولیاں کھائیں گے,
پاکستان کا مطلب کیا؟
سمجھو سمجھو سمجھو, خدا کرے یہ بات کسی کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ وقت
لا یعنی باتوں پر خرچ کرنے کا نہیں، لوگوں کو اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ اختیار وردی والے کے پاس ہے یا اچکن والے کے پاس ہے، ٹوپی والے کے پاس ہے یا گنجے سر والے کے پاس ہے، اس سے کوئی نہیں۔ لوگوں کے مسائل حل ہونے چاہیے، غریب کو روٹی ملنی چاہیے، مظلوم کو انصاف ملنا چاہیے، اور عدالتوں میں قرآن و سنت کو بالا دستی ملنی چاہیے۔ یاد رکھو، جب شریعت آئے گی ظلم بھاگ جائے گا، جب شریعت آئے گی بے روزگاری ختم ہو جائے گی، جب شریعت آئے گی پھر غریب سکون کی نیند سوئے گا، پھر غریب سکون کی نیند۔ اور نظام خلافت راشدہ تو یہی ہے۔ شریعت کیا ہے؟ ہم نے شریعت بل کا نام ہی ہے، شریعت کا نام ہے نظام خلافت راشدہ کا احیاء۔ نظام خلافت راشدہ کا، خلفائے راشدین کے دور کی بہاریں، یہ ہے شریعت کہ خلیفہ وقت رات کو پہرے دیتا ہے، لوگ آرام کی نیند سوتے ہیں، لوگ آرام کی، بولو بولو لوگ آرام کی۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے الحمدللہ ماننے، بولو بولو ان کے۔ ویسے باتوں میں بات آ گئی، آپ حیران ہو جائیں گے، یہ جو رات پچھلی گزری ہے نا، ماشاءاللہ میرے پاس اتنے مہمان آئے کہ میں نے کہا کیا کریں، مہمان بہت زیادہ تھے، میں نے سوچ سوچ کر مہمانوں سے کہا بھی یہ میرا بیڈ جو ہے نا، وہاں حکومت نے جو حاصل دیا ہے خود ہی بیڈ رکھے ہیں، پہلے تو بیڈ نہیں ہوتے تھے، ہم نیچے سوتے تھے۔ میں نے کہا یہ تم میرے بیڈ پہ بھی سو جاؤ، میرے کمرے میں سو جاؤ۔ سارے مہمانوں کو سلا کر میں نے سوچا میں کسی دوست کے گھر جا کر سو جاتا ہوں، سب کو سلا کر رات 12 بجے میں نکل گیا۔ جب دوست کے گھر گیا تو وہاں بھی مہمان تھے، وہاں بھی مہمان تھے۔ میں کہا ہوں میں جاواں کتنے، ہوں میں کتنے جاواں۔ کافی دیر سوچتا رہا، کچھ وقت ادھر ادھر گزارا، 3 بجے واپس آ گیا، دیکھا کہ نیچے بھی سونے کی جگہ نہیں ہے، سارے کمرے بھرے پڑے ہیں، کیا کروں۔ وضو کیا، پہلے نفل پڑے پھر تلاوت کرنے لگ گیا، جب تک فجر کی نماز نہ ہو گئی، اٹھو اٹھو بھی نماز پڑھنی ہے، اٹھو، سب کو اٹھایا، جماعت کرائی۔ میں کہوں تھی ادھر ٹھہرو، میں سو لوا تھوڑا جا۔ اگر ان کے نام لیواؤں کا یہ حال ہے تو خدا کی قسم ان کا دور واپس آ جائے گا تو کیا ہوگا، ان کا دور واپس آ جائے گا۔ یہ بھی ایم ایل اے بندے نے کسی نے تھڑی دینی چڑھن دیں ساڈا اعلان ہے بھائی آؤ روٹی بھی کھاؤ مزے کر کے، ایئر کنڈیشن بھی حکومت دے، ایئر کنڈیشن اور سو تقریباً 20 تھی۔ میں نے کہا سب تبادلے ہیں، کہاں سے؟ یہ سندھ کا تبادلہ، یہ بلوچستان کا تبادلہ، یہ سرحد کا تبادلہ۔ کہتے جی سارے ملک دے۔ میں کہا میں کلے، میں کوئی چنگ دے ایم ایل اے، میں سارے ملک دے ایم ایل اے۔ اس لیے کہتے جن کام تے ہوں کسی دن نہیں ہوں۔ میں کہا اس لیے کہ جن بندے میرے کو آتے کسی کو آدھے ہی نہیں، اس لیے بھائی یہ تو کام کرنے پہ نکل کے جی کرانگے، جی کرانگے سرکار، کرانگے اسی کہڑے نکال کر دیں، کہ ہور تو کوئی آؤں ہی نہیں۔ میں کہ وہ اسی جو ہے موجود، پھر کسی اور کو جان کی ضرورت ہی کی ہے؟ جب شریعت ہوگی تو ہمیں کسی دوسرے قانون کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ خدا کی قسم، جیسے شاعر نے کہا پنجابی میں، دن ہندیاں جڑا دیوا بالے اس نو احمق کہیے، رب ہندیاں جڑا پوجے غیراں اس نو مشرک کہیے۔ اور شریعت کے ہوتے ہوئے کوئی اور قانون کا نام لے اس آدمی کو منافق کہنا چاہیے۔ شریعت ہے تو کسی چیز کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمیں نہ کوئی عزم، نہ کوئی جمہوریت، نہ کوئی کسی ہٹلر لینن کا بنایا ہوا ضابطہ، اور نہ کوئی کمیونزم، اور نہ کوئی اور عزم، ہم کا کچھ نہیں چاہیے۔ واہ 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 کیا بات ہے، جس دیے میں جلے تیل خیرات کا اس دیے کا اجالا نہیں چاہیے۔ ہے ذوق تازہ، ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا لگے رہو، انہوں نے مینو 10 ہزار دینا۔ انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ ہی کے اجر پر اعتماد ہے، اسی پر ہے۔ جس دیے میں جلے تیل خیرات کا اس دیے کا اجالا نہیں چاہیے، میری نسبت صفا مروا سے ہے، مجھے کوہو حمالہ نہیں چاہیے۔ میری نسبت صفا مروا سے ہے، مجھے کوہے حمالہ، مجھے کوہے حمالہ، میری نسبت خلاص راستہ سے ہے، اس لیے مجھے کسی اور کا عزم، میری نسبت نظام شریعت سے ہے، اس لیے ہمیں اور کوئی نظام نہیں چاہیے۔ اسی نظام کا مطالبہ کریں گے، اسی نظام کی بات کریں گے، اسی شریعت کا نعرہ لگائیں گے، اور ضرورت پڑی آج نعرہ لگاتے ہیں اور کل گدنے بھی کٹوائیں گے، مگر یاد رکھو ہم شریعت کے علاوہ کسی چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔
اس لیے آپ سب سے میری التماس ہے کہ شریعت بل کے پاس کرانے کے لیے دعا بھی کریں اور ساتھ ساتھ اس کے لیے کوششیں بھی ہونی چاہیے. وزیر داخلہ دے بیان تو ڈرن کی ضرورت کوئی نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جے اس بیان تے عمل ہویا اپنا پھر بھی کچھ نہیں بگڑنا. آپ حیران ہو گے. اس لیے کہ ہم تو جیتے ہیں آزاد حیثیت میں. خود وزیر داخلہ نے کہا اصل انہوں پسو پے نے یارہ نو پسو پے نے. پسو سمجھ لو کھجلی ہے. انہوں نے جماعت بن گئی ہے. پرچم لہران لگ پے ہے. کی ہو گیا ساری جماعت چبھن لگ پئی ہے جیڑی اپنی انہاں دے نچی بنا کے رجسٹر کرا کے الیکشن لڑ کے ہار کے گھر بہ گئی. وہ کوئی پتا نہیں. آسمان سر پہ اٹھا لیا. آزم تارک نئی جماعت بنا رہا ہے. آزم تارک نئی جماعت بنا رہا ہے. امریکی آ رہے ہیں, فلاں آ رہے ہیں, فلاں رہے ہیں. جب بھی وزیر داخلہ یا کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے تو یہ صحافیوں کے روپ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. لبادہ صحافی کون آزم تارک کے لیے کیا اعلان کریں گے؟ وزیر داخلہ نے کہا بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ آزاد لڑا ہے. سپاہی صاحب کے تو نام سے لڑا ہی نہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے. کہتے وہ پھر بن رہے ہیں. اسے کہا دیکھیں گے, نوٹس لیں گے. یہ مجھے نوٹس بعد میں آئے گا. اور بھی جماعتوں پر پابندی لگی تھی, پھر انہوں نے بھی قانون کی وائلیشن کی تھی. پہلے نوٹس ان کو جائے گا. اسمبلی میں تو ان کا کوئی ہے نہیں. جو تھوڑی تھوڑی جماعت بنا کر لیڈر بنے تھے اس کا بیڑا بھی بستر بوریا بھی گول ہو جائے گا. اگر ملت اسلامیہ کا نام نہ چلا تو آزم تارا کی ممبر اسمبلی پھر بھی ہے. ممبر اسمبلی پھر بھی ہے اور پہلے بینچوں پر بیٹھا ہوا ہے. پارلیمانی لیڈر پھر بھی ہے. تو اڈا تے کچھ بچنا نہیں. اسی مردے مردے بھی رہ جائیں گے. سارا تو کچھ بھی نہیں بچنا. سونی سٹ جانی ساری. اس لیے سارے تو بچتے اسی نے پھر بھی انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں. کوئی گھبرانے کی ضرورت ہے؟ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. میں صرف ایک بات کہتا ہوں حکمرانوں سے, جو کام کرو برابری کی بنیاد پہ کرو, انصاف کی بنیاد پہ کرو. تلوار یک طرفہ نہ چلانا. ظلم نہیں ہونا چاہیے. نوٹ بھیجو سب کو. پابندی لگاؤ سب پر. راستے روکو سب پہ. پہلے والا انداز مت اپناؤ کہ ان کے لیے سارے راستے کھلے, ہمیں اٹھا کر جیلوں میں بند کیا تو پھر تم کچھ کامیاب ہو گئے. وہ جن کے لیے راستے کھلے تھے ان کے لیے بند ہو گئے. جن کو بند کیا تھا ان کے لیے دروازے کھل گئے. برابری کی بنیاد. اور یاد رکھو ہم ان چیزوں سے گھبرانے والے, ہم ان چیزوں سے گھبرانے والے. خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے. خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے. میرے ہونٹوں پہ صدا, حق کی صدا رہنے دے. مال کے روز جزا کو, مال کے روز مکافات کو راضی کر لے. حق میں وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی سب حضرات ایک مرتبہ بیٹھ جائیں, دروشی پڑھیں. دعا کرنے کے بعد کو نہیں جانا. بھائی میری بات سنیں, فوری طور پہ بیٹھ جائیں. دعا کے لیے کوئی شخص کھڑا نہ رہے. جو پہلے کھڑے تھے وہی بیٹھ جائیں. اب میں دیکھتا ہوں کتنے ساتھی دعا کے لیے بیٹھتے ہیں. ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھ جائے. دروشی پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. يا غياث المستغيثين اغثنا. يا بديع العجائب الخير يا بديع. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث واغثنا. اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما انعمت علينا. رب تب علينا انك انت التواب الرحيم. الہ العالمین, ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما. اے اللہ ہم سب کی طرف سے شہدائے کربلا کے لیے دعا ہے کہ ان کے درجات کو اور زیادہ بلند فرما. ان کے کردار کو زندہ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. ان کی صداقتوں, جرتوں, بہادریوں, ایمان افروز داستانوں کو ہر دور میں دہرانے کی توفیق نصیب فرما. اے الہ العالمین, کردار حسین کو زندہ کرنے کی ایک ایک مسلمان کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ, خاندان نبوت نے جس صبر کے ساتھ, استقامت کے ساتھ ظلم کا مقابلہ کیا, الہ العالمین اس پر تو انہیں اجر عظیم نصیب فرما. اجر عظیم نصیب فرما. الہ العالمین اپنے کرم اور اپنے فضل سے جتنے ساتھیوں نے کوششیں کی, محنت کی, یا اللہ کاوشیں کی, اور پھر یا اللہ انتظامیہ کی طرف سے, شہریوں کی طرف سے جو تعاون کیا گیا, اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما. سب کو جزائے خیر نصیب فرما. سب کو جزائے خیر نصیب فرما. خاص طور پر انتظامیہ نے دانش مندی کے ساتھ یہ جو ایک سازش کی اور راستہ جو ہے ایک کوشش کی گئی تھی تصادم کی,
جس دانش مندی کے ساتھ اس کا راستہ روکا ہے، اس پر میں ان کا مشکور بھی ہوں، دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں اور برکت پیدا فرما، اور زیادہ برکت پیدا فرما. الہ العالمین تو اپنے کرم اور اپنے فضل کے ساتھ بے روزگاروں کو حلال کے روزگار نصیب فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ جس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما، ان کی مغفرت فرما. ہمارے سرپرست کے لیے مجھے ابھی بتایا حافظ رضی اللہ صاحب نے، ہمارے بزرگ ہیں، ان کی اہلیہ ہمارے سرپرست ہیں، وہ فوت ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما. اور جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کے درجات کو بلند فرما، شہدائے ناموس صحابہ کے درجات کو بلند فرما، اسیران ناموس صحابہ کو باعزت رہائیاں نصیب فرما. اے الہ العالمین شریعت کے لیے جو ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے فضل سے ہماری کوششوں کو قبول فرما، ہماری کوششوں کو بارآور اور ثمرآور فرما. اے الہ العالمین اپنے کرم اور اپنے فضل کی ہم پر بارش نازل فرما. یا اللہ ہماری دلوں کی کھیتیوں کو اپنے فضل اور کرم سے، یا اللہ دلوں کی کھیتیوں کو سرسبز و شاداب فرما، اپنی یاد میں ہر وقت یا اللہ مستقر رکھنے کی توفیق نصیب فرما. اے الہ العالمین اپنے خاص لوگوں، اپنے مقربین میں ہمیں شامل فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. الہ العالمین دیارین کی سعادتیں نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اے اللہ جتنے ہمارے بھائی یہاں حاضر ہیں، بہنیں بیٹیاں حاضر ہیں، یا اللہ جتنے سب نے اپنے ہاتھ اس لمحات میں تیرے، یا اللہ اس لمحے میں تیرے سامنے اٹھائے ہوئے ہیں جو قبولیت کے لمحے ہیں، سب کی آرزوؤں کو پورا فرما، سب کی دلی یا اللہ خواہشات کو، نیک تمناؤں کو پورا فرما. یا اللہ جو زبان پر ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو دلوں میں ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو ہمارے لیے بہتر ہے اس وقت ہمیں ذہن اور زبان میں نہیں ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو ہمارے لیے برا ہے ہمارے لیے نقصان دہ ہے ہماری حفاظت فرما. ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہماری اولادوں کو صالح بنا، ہماری اولادوں کو دین کا خادم بنا. اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دین دنیا کی کامیابیوں کا ذریعہ فرما. صلی اللہ تعالیٰ